أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزگار. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری اور ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین عالمی خبریں، علاقائی خبریں بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ کے عوام کے خلاف غاصب حسینی حکومت کے جنگی جرائم کا سلسلہ جاری، شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ مشرق وسطی کو ایٹمی اسلحے سے پاک علاقہ بنانے پر کانفرنس، ایرانی مندوب کا خطاب، سینی حکومت کے ایٹمی اسلحے اور دھمکیوں کے بابت انتباہ۔ اور غزہ میں عملاً فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور حکومتیں خاموش ہیں، ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی رہنما پرینکا گاندھی کا بیان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر سینی جنگی طیاروں کے تازہ حملوں میں درجنوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب حسینی حکومت کی فوج نے جبالیہ کیمپ پر زبردست بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب حسینی حکومت کی اس بمباری میں ایک پورا محلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس بمباری میں کم سے کم 31 عام شہریوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حسینی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 11,360 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 4,500 سے زائد بچے ہیں۔ پیر کی شام غزہ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 11,360 ہو گئی ہے، جن میں 4,630 بچے اور 3,130 خواتین شامل ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سینی حکومت کی جانب سے اس علاقے پر بمباری کے نتیجے میں 29,000 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 70% بچے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سینی حکومت نے غزہ میں قتل عام کے 1,153 واقعات کا ارتکاب کیا ہے، جس کے دوران 94 سرکاری عمارتوں، 253 اسکولوں اور کالجوں، 71 مساجد اور 3 گرجا گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری سینی جارحیت میں 41,120 رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بیان میں سینی حکومت اور عالمی اداروں کو عام شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے رفع کراسنگ کو فوری اور مستقل طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سینی جارحیت میں اب تک 21 فائر فائٹرز اور 51 صحافی بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 25 اسپتالوں کو زبردست نقصان پہنچا اور ان کی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سینی دشمن کی فوج کو مزاحمت کے جیالے کاری ضربے لگا رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے منگل کو کہا کہ مزاحمتی فورسز 38 روز گزر جانے کے بعد بھی غزہ اور بیت حانون میں اسرائیلی غاصب فوجیوں اور ان کے جنگی ساز و سامان کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے، ان کے حملوں کا دندان شکن جواب دے رہی ہے۔ قسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران دشمن کی 20 بکتر گاڑیوں اور ٹینکوں کو مکمل طور پر تباہ یا ان کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا ہے، اور دشمن کے خفیہ ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ قسام بریگیڈ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مزاحمت کی نابودی کے بارے میں دشمن کے باطل حکمرانوں کا خواب اپنی شکست سے فرار کی ایک کوشش ہے، کہا کہ دشمن افواج کی مزید پیش قدمی اس کے بھاری جانی و مالی نقصان کا باعث بنے گی۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ صہیونی دشمن غزہ میں 100 قیدیوں کی رہائی کا خواہاں، اور ہم نے ثالثی کرنے والوں کو غزہ میں 5 دن جنگ بندی کے بدلے ان یرغمالی خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم یہ اس بات سے مشروط ہے کہ اس 5 روزہ جنگ بندی کے دوران جنگ بالکل روک دی جائے اور پورے غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد ارسال کی جائے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا کہ غزہ میں زمینی جنگ شروع ہونے کے وقت سے اب تک 47 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں ہونے والی لڑائی میں اس حکومت کے 2 اور فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہارونوت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شمالی غزہ میں صہیونی فوج کے زمینی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 47 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 250 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے لے کر اب تک صہیونی حکومت کے 363 فوجی، 59 پولیس اہلکار اور اس حکومت کے داخلی سلامتی تنظیم شاباک کے 10 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہارونوت نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 10,000 میزائل اور راکٹ اور دسیوں ڈرون طیارے غزہ، لبنان، شام اور یمن نے اسرائیل پر داغے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ القسام بریگیڈ کی اطلاعات اور میدانی مشاہدات کے مطابق غاصب فوجیوں کو پہنچنے والا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو تل ابیب کے غاصب حکومت اعلان کر رہی ہے۔ حقیقی اعداد شمار لوگوں کو حیرت زدہ کر دیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے لبنان سے ملحقہ مقبوضہ فلسطینی سرحدی علاقے میں غاصب صہیونی فوجیوں کے اڈے پر حملہ کیا ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت کے مجاہدین نے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کی حمایت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے اڈے المالکیہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی حزب اللہ کے مجاہدین نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر واقع برانیت فوجی چھاونی کے قریب غاصب صہیونی حکومت کی پیادہ فوج کو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے اہداف کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور بہت زیادہ تعداد میں فلسطینیوں قتل عام کے بعد حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف حالیہ ایٹمی دھمکیاں خطے کی سلامتی کے لیے اس کے ایٹمی اسلحے کے سنگین خطرات کو اجاگر کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے مشرق وسطی کو ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے دیگر تمام ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنائے جانے کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف ایٹمی اسلحے کے استعمال کی حالیہ دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسی ناجائز اور غیر ذمہ دار حکومت کے پاس ایٹمی اسلحے کا ہونا کتنا خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سبھی علاقوں بالخصوص مشرق وسطی کو ایٹمی اسلحے سے پاک علاقہ بنانے کا موضوع اس وقت واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سطح پر اسرائیلی حکومت کے قبضے میں موجود ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیروں کے پھیلاؤ نے حقیقی اور وسیع تر خدشات کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ علاقائی یا عالمی سطح پر اس طرح کے ہتھیاروں کا وجود انسانیت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اکثر بلیک میلنگ کے وسیلے کے طور پر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے خفیہ ایٹمی پروگرام اور اس کے جوہری اسلحے کا ذخیرہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے. مزید کہا کہ مشرق وسطی میں اس حکومت کے حالیہ جرائم کو دیکھتے ہوئے ہم اسرائیلی حکومت کے ایٹمی اسلحے اور غزہ کی جنگ میں یا دیگر مقامات پر ان مہلک ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا کہ اب مشرق وسطی کو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر پر صہیونی فوج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے جرائم کو صہیونیوں کی بربریت اور وحشیانہ ماہیت کی علامت قرار دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ غزہ میں صہیونی فوجیوں کی وحشی گری اور بربریت کے نتیجے میں جو کچھ مظلوم فلسطینیوں پر گزر رہی ہے اس سے انسانیت کا ضمیر مجروح ہے اور کوئی بھی اس کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا. کنانی نے صہیونی حکومت کے توسط سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل اور سری خلاف ورزی اور فلسطین کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جاری بربریت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے اقدامات کی مذمت کرنے کے ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کو جواب دہ بنائیں اور اس کے جنگی جرائم کے خلاف مقدمہ چلائیں. غزہ کی تعمیر نو کمیٹی غزہ کی تعمیر نو کی سرگرمیوں میں ہم آہنگی اور نگرانی کے مقصد سے تشکیل دی گئی ہے. یہ کمیٹی بجٹ مختص کرنے میں ہم آہنگی پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر عمل درآمد کے انتظام و انسرام، لڑائیوں سے متاثر ہونے والے علاقوں کی دوبارہ تعمیر کی ضمانت دینے اور اسی طرح قدرتی آفات اور دیگر بحرانوں سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب صدر انسیا خزلی نے غزہ کی طالبات کو ایران کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دینے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں غزہ کے 3 طالبات کو ہمدان کی بو علی سینا یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی جائے گی. انسیا خزلی نے ہمدان کی بو علی سینا یونیورسٹی میں ایرانی خواتین کے بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالبات کو داخلہ دینے سے دوسرے ممالک میں اسلامی ایرانی ثقافت منتقل ہو سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب صدر انسیا خزلی نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ پٹی میں فلسطینی خواتین اور بچوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے دعوے داروں کی جانب سے ان مظالم کے خلاف عملی طور پر کوئی اقدام دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. انسیا خزلی نے ہمدان کی بو علی سینا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والی غیر ملکی طالبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے حصول علم اور بصیرت کے لیے ہجرت کی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ انسانیت کا مشاہدہ بھی کیا ہے، تو آپ لوگوں کو صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرنا اور بیدار رہنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب صدر انسیا خزلی نے غزہ کی خواتین کو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ صابر اور ثابت قدم خواتین قرار دیا. ہندوستان میں کانگریسی لیڈر پرینکا گاندھی نے غزہ کی جنگ میں 5,000 بچوں سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کے مارے جانے پر بین الاقوامی برادری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ غزہ کی جنگ میں 5,000 بچوں سمیت 10,000 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں لیکن حکومتیں خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عملاً نسل کشی ہو رہی ہے اور اس کی براہ راست یا بالواسطہ تائید کرنے والوں کا ضمیر سویا ہوا ہے. کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ زیادہ قابل مذمت اور شرمناک بات یہ ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے 10,000 سے زائد افراد میں تقریباً نصف بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ خود ڈبلیو ایچ او کے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی جان لی جا رہی ہے. کئی بچے دوا خانوں میں آکسیجن کی قلت کے سبب مر رہے ہیں لیکن بین الاقوامی برادری ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. پرینکا گاندھی نے کہا کہ اس تباہی کی حمایت کرنے والی حکومتوں کو شرم آنا چاہیے، آخر کب وہ اس کے خلاف حرکت میں آئیں گی. دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے فلسطین میں جاری جنگ کے تناظر میں کہا ہے کہ فلسطین کے عوام اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ ایک دو دن میں نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے اسی طرح مسلسل قربانیاں دینی پڑیں گی جس طرح ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی نے حیرت انگیز طور پر عالمی شکل اختیار کر لی ہے، اس کا افسوسناک نظارہ اس جنگ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامی نبی، آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب۔ اس وقت غزہ کے حوالے سے تقریباً جو خبروں کا فوکس ہے وہ ہمارا غزہ کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ جہاں پر غزہ کے مظلوم عوام کا ذکر آتا ہے، خود فلسطین کا ذکر آتا ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم فلسطین میں رونما ہونے والی تبدیلیاں، اور خاص طور پر جو مظالم غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو منعکس کرتے ہیں۔ غزہ کا معاملہ اس وقت جو ہے وہ اپنے شہ سرخیوں میں اس وقت میڈیا کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک طرف جو ہے وہ میڈیا بلیک آؤٹ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یورپ اور امریکہ میں جہاں عوام سڑکوں پر ہے، جہاں پر جو ہے لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو انسانی حقوق کا دم بھرنے والا مثلاً کہا جائے ممالک ہیں، ان کے میڈیا سے وہ حقیقت پسندانہ آواز، اپنے خود عوام کی آواز بھی سامنے نہیں آ رہی، تو میڈیا کے کردار کو اور میڈیا کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں
آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تقوی، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت جو ہے غزہ پہ جس طریقے سے جاری ہے، اس میں نہ فقط ہمارے حکمرانوں کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، بلکہ عالمی میڈیا کا کردار اس سے بھی مشکوک ہے،
بے شک۔
آپ دیکھیں کہ غزہ میں جتنی جارحیت ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے جارحیت ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے وہاں جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے،
تازہ ترین عدد و شمار تو میرے خیال سے اس وقت 11,000 اگر
11,300 سے زائد ہے، یعنی آپ اسے اندازہ لگا کہ جس میں 5,000 سے زائد بچے ہیں اور 3,000 سے زائد خواتین ہیں، تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ 11,350 سے جو شہدا ہے ان میں تقریباً 8,000 سے زائد جو ہے وہ خواتین اور بچے شامل ہیں، تو اس سے آپ اندازہ، اور تقریباً 27,000 سے زائد جو ہے اس میں زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اور شرمناک پہلو یہ ہے کہ میڈیا نے بھی چپ کا ساتھ لیا ہے۔ ہرچند کہ اسرائیل میں، یعنی جو غاصب صہیونی حکومت ہے، اس نے تو بلیک آؤٹ کر دیا ہے اور وہاں پہ سینسرشپ عائد ہے، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں، جو انسانیت کا دم بھرنے والے ممالک ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرنے والی حکومتیں ہیں، کم از کم انہیں تو چاہیے کہ بھائی وہ مظلوموں کا ساتھ دے، مظلوموں کے لیے آواز بلند کرے۔ اگر عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے مظلوموں کے لیے، تو کم از کم مظلوموں کی آواز تو جو ہے وہ عالمی سطح پر پہنچا سکتے ہیں میڈیا کے جو ہے ذرائع ابلاغ اور اس طرح جو ہے صحافی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہے انہوں نے غزہ کو فراموش کر دیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہاں فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مظلوموں کی دادرسی نہیں ہو رہی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے۔ عالمی میڈیا، یا یوں کہیں کہ یورپی میڈیا سے تو ہمیں کوئی توقع ہے ہی خیر کی، لیکن کم سے کم جو عرب ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کے میڈیا سے جو ہے کم سے کم ہمیں تو یہ توقع تھی کہ وہ کم از کم اگر کوئی عملی اقدام نہیں کرتے، تو کم سے کم جو ہے وہ آواز جو ہے فلسطینیوں کی، مظلوموں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، یا وہ جو جس طریقے سے وہاں پہ اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، وہ جو ہے عالمی سطح پر جو ہے دنیا والوں تک وہ پہنچائے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر جو ہے دو محاذ بن چکے ہیں، ایک حق کا محاذ، ایک باطل کا محاذ، اس میں چاہے وہ میڈیا شامل ہو، چاہے اس میں جو یورپی ممالک کے حکمران شامل ہو، چاہے امریکہ شامل ہو، چاہے خود جو ہے وہ یہودی لابی شامل ہو، تو اس وقت دو وہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، امریکی حکام ہیں، وہ جو ہے ایک طرف ہو گئے ہیں، اور یورپی ممالک کے عوام، امریکہ کے عوام اور اسلامی ممالک اور عرب ممالک کے عوام دوسری طرف جو ہے وہ آ چکے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے حق و باطل کا محاذ جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے جس طریقے سے آمنے سامنے ہے، اس سے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس وقت جو ہے باطل کے ساتھ ہے اور کون جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے.
غزہ کی جو اس وقت زمینی صورتحال ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، وزارت صحت جو ہے فلسطین کی، اس نے کہا ہے کہ ابھی تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں افراد ہیں جو ملبے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے لیے ابھی تک کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو اس المیے کو، انسانی المیے کو آپ کس نے
حسین تخوی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ملبے تلے دبے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، جو زخمی اس وقت جو ہے ہسپتالوں کے جو صحن میں ہے، فرش پر ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ تو چلو ملبے تلے دبے ہیں، کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ڈاکٹرز جو نرسیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے لوگ جو ہے وہ جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں،
بے ہوشی کی ادویات جو ہے وہ ختم،
ادویات بالکل ختم ہو چکے ہیں، ایندھن نہیں ہے وہاں پہ جو ہے، سردی کا موسم بھی ہے اور سخت ترین صورت حال ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں، صرف مذمت کی جا رہی ہے، عملی طور پر کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے. اور اس پر تو واقعی جو ہے میرے خیال میں انسانیت بھی جو ہے وہ شرما گئی ہے،
بے شک ایسا ہی ہے
کہ جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے ہر دن جو ہے اور اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے.
جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت جو اسرائیل کے حوالے سے جو ایک عمومی تاثر، جو ایک رائے عامہ مسلم ممالک کی جو تھی، وہ او آئی سی کے اجلاس سے بھی کچھ توقعات رکھی ہوئی تھیں، اس حوالے سے جو ایک تھوڑی سی مایوسی نظر آئی ہے کچھ فیصلوں میں، کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ابھی کچھ میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے، پاکستان کے اخبارات نے، کہ حد اقل اسرائیل کا اقتصادی بائیکاٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا.
دیکھیں حسین تخفی، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ بھائی او آئی سی کے اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ماضی کی طرح جو ہے آ گئے، فوٹو سیشن ہوا، تقریریں ہوئیں، مذمتی بیان جاری ہوا اور اس کے بعد خدا حافظ کر کے چلے گئے لوگ.
جو
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے 10 نکاتی وہاں پہ جو ہے وہ ایجنڈا پیش
کیا،
اور اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایک سے ایک بہتر ہے.
جی ہاں بالکل.
لیکن کوئی پذیرائی نہیں ملی انہیں.
کچھ چیزوں کو جو ہے وہ آخری اعلامیہ میں شامل کیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے.
سب نے یہ کہا کہ بھائی اس وقت جو ہے اسرائیل کے خلاف اگر کوئی اقدام کی ضرورت ہے تو وہ عملی اقدام کی ضرورت ہے. مذمتوں کا دور گزر چکا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے. اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی جاریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، امریکی چودراہٹ کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے عرب ممالک، اسلامی ممالک کو عملی اقدام کرنا چاہیے. اس کے بغیر غزہ کی صورتحال جو ہے کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے غزہ کے عوام کا قتل عام جو ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا.
بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا میں غزہ کے حوالے سے جو ہے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم اپنے پروگراموں میں وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہی. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے نور سے نور خدا جب اترا، دنیا نے یہ منظر دیکھا، آئے اجالے بھاگے اندھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، ان کے غلام شیر بگھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، رب کا ریاض کرم ہے بے حد، رب کا ریاض کرم ہے بے حد، شافع روز جزا ہے محمد، وہ غم خار ہے میرے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے،
شکر خدا ہے لب پر میرے۔ جی ہاں سامعین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کے عوام کا قتل عام بند کرانے کی غرض سے امریکہ اور صہیونی حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ملاقات میں غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرانے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت پر عالم اسلام کے سیاسی دباؤ میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ عراق علاقے کے ایک اہم ملک کی حیثیت سے اس سلسلے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے، اور عرب دنیا نیز عالم اسلام میں ایک نئی لائن وجود میں لا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی رقت آمیز صورتحال اور صہیونیوں کے جرائم اور مظالم سے پوری دنیا کے آزاد منش انسانوں کے دلوں کے داغدار ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کے پہلے دن سے ہی تمام ثبوت و شواہد یہ بتا رہے تھے کہ اس جنگ کی کمان امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے جیسے غزہ پر حملوں کے دن گزر رہے ہیں، اس جنگ میں امریکہ کی براہ راست شمولیت پہلے سے بھی زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر امریکہ کی اسلحہ جاتی اور سیاسی مدد نہ ہوتی تو صہیونی حکومت اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ صہیونیوں کے جرائم میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ میں تمام تر قتل عام کے باوجود صہیونی حکومت ابھی تک اپنی ذلت آمیز شکست پر پردہ نہیں ڈال سکی ہے، اور آئندہ بھی وہ اپنی شکست کو نہیں چھپا سکے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران اور عراق ایک دوسرے کے تعاون سے غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے غزہ اور فلسطین کی حمایت میں عراقی حکومت اور عوام کے کھلے موقف کی تعریف کی۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے نتن یاہو کابینہ کے ایک وزیر کی جانب سے غزہ پر ایٹمی حملے کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا کہ حالیہ دنوں میں غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی بے تحاشا بربریت کے ساتھ ہی اس غاصب حکومت کی کابینہ کے ایک وزیر کی جانب سے ایٹم بم استعمال کرنے کی دھمکی پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو اس فاشسٹ اور نسل پرست حکومت کے خلاف فوراً اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے حامیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے ثقافتی ورثے کے وزیر عمیحائی الیاہو نے اتوار کو غزہ میں فلسطینیوں کی مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں صہیونی حکومت کی ناکامی اور صہیونی قیدیوں کو مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں سے آزاد کرانے میں ان کی ناتوانی و بے بسی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ غزہ میں جوہری بم ہی واحد ممکنہ راہ حل ہے اور اغوا کاروں کو جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر ثقافت کی جانب سے غزہ پر ایٹم بم سے حملہ کرنے کی درخواست کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے وزیر کے بیان کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی حمایت سے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جرائم غیر انسانی اور نسل کشی کے مترادف ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ ہفتے تہران میں عراقی وزیراعظم محمد شیع سودانی کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی ہمہ جہتی امداد غاصب صہیونی حکومت کو قتل و غارت گری اور وحشیانہ ترین جرائم کرنے کی ترغیب دلا رہی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی کوشش کا امریکی دعویٰ بالکل جھوٹا ہے اور امریکی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مجوزہ قرارداد کو ویٹو کر کے عملی طور پر غزہ میں نسل کشی کی حمایت کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی اعلی حکام سے ملاقات و گفتگو کے لیے عراقی وزیراعظم ایران کے دورے پر تہران پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی سے ٹیلی فونی بات چیت میں غزہ میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم کا ذکر کرتے ہوئے ان واقعات کے کسی بھی تجزیے کو اس کی اصل وجہ پر توجہ دیے بغیر غیر منصفانہ اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کا جائز حق ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کا مقابلہ کریں اور تمام ممالک کو فلسطینی قوم کی جد و جہد کی حمایت کرنی چاہیے۔ صدر ایران نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے حالیہ آپریشن کو صہیونی حکومت کی فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضے، بچوں اور عورتوں کے قتل اور فلسطینی قوم کے تقدس کی بے حرمتی کی پالیسیوں نیز مجرمانہ اقدامات کا فطری رد عمل قرار دیا۔ انہوں نے خواتین اور معصوم بچوں کے قتل، ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد، گرجا گھروں اور رہائشی علاقوں پر حملوں کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسان کے نقطۂ نظر سے یہ جرائم ناقابل قبول ہیں۔ صدر رئیسی نے مغربی استعمار کے خلاف ہندوستانی قوم کی جدوجہد کی تاریخ اور دنیا میں ناوابستہ تحریک کے بانیوں میں سے ایک ملک کے طور پر اس ملک کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی جرائم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوری جنگ بندی، ناکہ بندی کے خاتمے اور غزہ کے مظلوم عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے کسی بھی عالمی مشترکہ کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے قتل عام کے جاری رہنے سے سب کا خون ابل پڑا ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے بیان میں فلسطین کے تعلق سے حقیقی صورتحال روشن کیے جانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور غیر فوجیوں کے قتل عام پر صہیونی حکومت کی مذمت کی۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ کے باشندوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان غزہ کے لوگوں کو انسانی امداد بھیجنے، حملوں کو روکنے اور رفح پاس کو دوبارہ کھولنے پر اصرار کرتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کو بہت اہم اور مؤثر قرار دیا۔ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جہاں پورے ایران میں مختلف فنی اور ادبی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، مشہد کے فلسطین اسکوائر لفظوں کا طوفان کے عنوان سے عظیم الشان شعری نشست کا انعقاد کیا گیا۔ آستان نیوز کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جہاں پورے ایران میں مختلف فنی اور ادبی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، مشہد کے فلسطینی اسکوائر میں طوفان واجہ یعنی لفظوں کا طوفان کے عنوان سے عظیم الشان شعری نشست کا انعقاد کیا گیا۔ یہ عظیم الشان تقریب گزشتہ شب آستان قدس رضوی کے ثقافتی تنظیم کے سربراہ عبدالحمید طالبی، آستان قدس رضوی انسٹیٹیوٹ آف آرٹسٹک کریشنز کے مینیجر امیر مہدی حکیمی، امام رضا علیہ السلام انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر مرتضی رضائی کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں مشہد مقدس کے شعبۂ ادب اور فن سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک تھے۔ اس پروگرام میں ایران، بحرین، شام اور افغانستان کے شعرا نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے اشعار پیش کیے۔ اس پروگرام کو براہ راست فلسطین اسکوائر پر بھی نشر کیا گیا۔ اس تقریب میں حمید اصغری بھی بطور ناظم موجود تھے۔ اس پروگرام میں شعراء کرام نے مختلف انداز میں اپنے اشعار پڑھے۔ شعراء کرام نے اس پروگرام میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جاری حد کی مذمت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج حق و باطل کی جنگ ہے، آج تاریخی دن ہے، آج مسجد الاقصی کے دفاع کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ مظلوم فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حلقوم سے بلند ہونے والی آواز کا جواب دینا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ غزہ ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور اسرائیل مہلک ہتھیاروں سے حملے کر رہا ہے اور آدھے سے زیادہ غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ واضح رہے کہ سنیچر 11 نومبر کو صدر ایران نے او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ یہ دورہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ سعودی بادشاہ کی دعوت پر انجام پا رہا ہے جو اس وقت اس تنظیم کے مرحلہ وار سربراہ ہیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ غزہ میں جارے اسرائیل کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ انسانیت کے خلاف جرم نہیں ہے تو پھر انسانیت کے خلاف جرم کا مصداق کیا ہے؟ امریکہ نے اپنے بیانات میں خود کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جنگ کا دائرہ مزید پھیلے، اور ایران اور بعض دیگر ملکوں کو اس نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے، لیکن امریکیوں کی بات اور اس کے عمل میں بہت تضاد ہے۔ ایران نے اس ہنگامی اجلاس کے انعقاد کا مطالبہ ایک ماہ قبل کیا تھا جو کسی نہ کسی وجہ سے تشکیل نہ پا سکا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ہر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ فلسطین تینوں کشمیر بھی۔ توڑ دیں ظلم و ناب، رب کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے، فکر ہو منسلک فکر قرآن سے، زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبی چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
سامعین ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ایکسٹرنل فائنانس کے بارے میں ڈونر ممالک کے سفیروں سے رجوع کر لیا. امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے ایکسٹرنل فائنانس کی یقین دہانی کرا دی. اس ایوان کو اس طرح استعمال کرنا افسوسناک ہے، لیگی سینیٹر۔ فوجی عدالتوں کی قرارداد سینٹ میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، سعدیہ عباسی۔ نگراں وزیر اعلی کے پی کی تقرری، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے، امید ہے جیتیں گے، چیئرمین پی پی پی۔ پنجاب میں مشکلات کی وجہ سے نون لیگ دیگر صوبوں میں جا رہی ہے، بلاول بھٹو۔ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس، حکومت نے عمران خان کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میاں صاحب کو مشورہ ہے کہ لاہور پر توجہ دیں، اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو زمینی حقائق کا علم نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی نہیں ملی، مگر ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی۔ بھارت، سرنگ میں پھنسے 400 مزدوروں کو نکالنے کی کوششیں تیسرے روز بھی جاری۔ سائفر کیس، جیل میں ٹرائل پر حکم امتناع، 16 نومبر تک سماعت روکنے کا حکم۔ ڈنمارک، قرآن مجید کی بے حرمتی پر پابندی سے متعلق بل پر پارلیمنٹ میں بحث۔ مجوزہ بل کا مقصد کسی مذہب کمیونٹی کی اہم مذہبی کتابوں کی عوامی سطح پر بے حرمتی کرنا قابل گرفت جرم بنانا ہے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور مقدمے میں گرفتار، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ کی تکمیل۔ سائفر کیس کی سماعت جیل میں، کابینہ نے منظوری دے دی۔ سینٹ، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف قرارداد منظور۔ شمالی غزہ کے تمام ہسپتال غیر فعال، جبالیہ، خان یونس پر بمباری، درجنوں شہید۔ شام، امریکی فوجی اڈوں پر راکٹوں سے حملہ، 4 فوجی ہلاک۔ مہنگائی لیگ کو شکست دیں گے، اب کوئی سلیکٹڈ راج نہیں چلے گا، بلاول بھٹو۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے آج کے کالم کا عنوان ہے، امت مسلمہ کے مجرم حکمران۔ کالم نگار بابر فاروقی لکھتے ہیں، آج فلسطین امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال امت مسلمہ کے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کفر کے سائے میں لادینیت اور طاغوتی نظام کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کی اصل وجہ اس کی دنیاوی مفادات ہیں، جس کے باعث پوری امت مسلمہ کمزور اور لاغر ہے۔ انحطاط و پسپائی اور عاجزی و بے بسی کی علامت بن کر رہ گئی ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین کے مسئلے کا تعلق صرف فلسطینیوں اور عرب قوم سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق جہان اسلام سے ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی انتقامی کارروائیاں عروج پر ہیں، دوسری طرف جہریت اور انسانیت سوز مظالم نے فلسطینی جیالوں کے پہاڑ جیسے حوصلوں کو بھی بلند تر کر رکھا ہے۔ باوجود اس کے فلسطین کی سرزمین زخموں سے چور چور ہے، ہر طرف ظلم و ستم کی آوازیں ہیں، دکھی ماؤں کی چیخوں اور یتیم بچوں کی آہوں سسکیوں سے غزہ گونج رہا ہے۔ اس کے معصوم بچوں کے جنازے کفنوں میں لپٹے دور تک پھیلے ہوئے ہیں، منہدم شدہ گھروں کے آگے کھلے آسمانوں تلے میری مائیں بہنیں عزم و حوصلے سے اسرائیلی درندگی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ کیا 14 سالہ معصوم بچی لیان الباس کی چیخیں کسی کو سنائی دیتی ہیں، جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے، مجھے مصنوعی ٹانگ نہیں، میری ٹانگ لگاؤ۔ ایسی بے شمار پھول جیسے معصوم بچوں کی دل خراش صدائیں ہیں جو ان بے ضمیر حکمرانوں کو سنائی نہیں دے رہی، جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر پاش پاش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہ بے ضمیر امت مسلمہ کے ڈرے سہمے اور قراردادیں پاس کرتے اور مذمت کرتے حکمران ہیں. ایک طرف موج خون سے الجھے ہوئے باشندگان قدس کے گرم جوش ولولے ہیں, دوسری طرف پاک فوج اور آذربائیجان کی فوجی مشقیں ہیں. ہمارے پاک فوج کے ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ پاک فوج اور آذربائیجان کی فوجی مشقوں سے دونوں فوجوں کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. کوئی ان سے پوچھے کہ ان مشقوں اور اعلیٰ صلاحیتوں سے کیا حاصل ہوگا جب بیت المقدس کی سرزمین سرخ ہو اور 2000 معصوم بچے ملبے تلے دبے ہوں اور مسلم افواج قتال فی سبیل اللہ اور جہاد بھول کر فوجی مشقوں میں مصروف ہوں. تو مجھے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو فوج بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے تو ایسی فوج کی اوقات بھیڑ بکریوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مگر اس کے برعکس اسرائیل کی حمایت کرنے والی طاقتیں ظلم و درندگی کی داستان رقم کرنے میں کھل کر اس کی معاونت کر رہی ہیں. امریکہ نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم سے کئی بار رابطہ کیا اور اسلحے سے بھرا جہاز بھی اسرائیل بھجوایا. امریکی صدر نے امریکی بحریہ کا سب سے جدید طیارہ بھی اسرائیل کو بھجوانے کا حکم دیا, مگر مسلم حکمران فلسطین کا نام لینے سے قبل بھی 10 بار سوچ رہے ہیں. آج مجھے ہٹلر کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبرز میں ڈال کر ہلاک کیا تھا اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر یہ تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا. مگر صہیونی یہودی آج فلسطین میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف خون ہی خون سرزمین غزہ پر نظر آ رہا ہے. سمعین, آئیے رخ کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں. منی پور کی 9 تنظیموں پر پابندی, غزہ کا شفا اسپتال میدان جنگ میں تبدیل, فلسطینیوں کے مضبوط ایمان کا اثر, امریکی ٹک ٹاکر کا قبول اسلام, حیدرآباد کیمیکل کے گودام کی 4th منزل پر لگی آگ, 9 ہلاک. خان یونس پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے ایک ہی گھر میں 13 فلسطینی شہید, غزہ کے اسپتالوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا. پہلا سعودی امدادی قافلہ غزہ پہنچا, شمالی غزہ کے 1 لاکھ بے گھر افراد کو پناہ, خوراک و پانی میسر نہیں, ریڈ کراس. سامعین, ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار تاثیر نے ایک اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے شاید اسے چناوی سرگرمیوں کا انتظار تھا. اتراکھنڈ حکومت جلد ہی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلائے گی, خصوصی اجلاس میں یکساں سول کوڈ بل کو پیش کیا جائے گا اور اس پر بحث کی جائے گی. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق بل میں صنفی مساوات اور آبائی جائیداد میں بیٹیوں کے مساوی حقوق کا بندوبست ہوگا. تاہم اس میں لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کرنے کی شق شامل نہیں ہے. یعنی اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کی سفارش کرنے والی کمیٹی رپورٹ میں لڑکیوں کی شادی کی عمر میں ترمیم کا کوئی ذکر نہیں ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے ذریعے تمام مذاہب کے لیے شادی, طلاق اور وراثت اور گود لینے سے متعلق معاملات میں یکساں قانون بنایا جائے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے آخری پروگرام کا جس کا عنوان ہے نور ایمان. جی ہاں سامعین, پروگرام نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین, پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں, تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے. ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی. سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی, اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل. لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین, مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے. نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا. تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے. تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے. عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے. تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے, اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا, خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا, بہادری کا اقدام ہے. محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں, لیکن اپنے دین کی پابند تھیں. ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا. عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے. مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے, جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے, تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں. محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے. اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا, چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا. انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے. جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطن اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی، مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی۔ اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے، اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے، اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔